انسانی کامل، یہ تصوف کے مطابق ہے۔ جب ہم اس لفظ پر غور کرتے ہیں تو ایک منطق یوں بنتی ہے کہ انسانی کامل یا انسانی نامکمل، یعنی ایک طرف انسانی نامکمل کا تصور ہوتا ہے اور دوسری طرف انسانی کامل کا تصور بنتا ہے، یا کہنا چاہیے کہ ایک طرف انسانی کامل کا تصور بنتا ہے اور اسی کے مطابق انسانی ناقص کا تصور بنتا ہے۔ تو اس نام سے اور اس عنوان سے، اس ٹائٹل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بحیثیت معلمین انسانیت 124,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، تو اس سے ظاہر ہوا تمام لوگوں پر کہ انسان از خود نہیں جانتا ہے، اس کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے۔ لیکن استاد بھی کیسا، استاد یا کہ معلم ربانی اور آسمانی ہونا چاہیے۔ یہ مناسب نہیں تھا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ خود نزول فرما کر دنیا کے ہر کس و ناکس کو تعلیم دے، یہ اس کی شان کے خلاف تھا۔ لہذا اس نے کچھ لوگوں کو انسانوں میں سے برگزیدہ فرمایا اور ان کو معلم انسانیت قرار دے کر لوگوں کو سکھانے کے لیے مقرر فرمایا۔ یہ معلمانی انسانیت انبیاء و ائمہ علیہم السلام ہیں۔ امام عالی مقام کا فرمان اقدس ہے کہ تم برج بناؤ، پل بناؤ۔ یہ پل مختلف تعلقات کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ پل علم کے بھی ہو سکتے ہیں، تو مختلف قسم کے پل بنانے کا حکم ہے۔ ان پلوں میں سے ایک پل علم کا ہے، لہذا ہم نے کوشش کی ہے کہ تصوف کی اصطلاحات سے فائدہ لے کر تصور امامت کو بڑے پیمانے پر اجاگر کیا جائے۔ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے ارشادات مقدس کو آپ عزیزوں نے پڑھا ہے اور آپ ان میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ مولا کس طرح تصوف کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ کچھ اس لیے نہیں کہ امام کے پاس علم کی کوئی کمی تھی، لہذا انہوں نے دوسروں سے علم کو لیا یا کہ دوسروں کا حوالہ دیا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلام میں تصوف ایک مشہور نظریہ ہے جس کو سب نہیں تو اکثر لوگ مانتے ہیں، لہذا تصوف کی مثال سے اسماعیلیت کو سمجھانا بہت زیادہ مناسب ہے۔ اگر آپ اہلی شریعت کو کچھ آگے بڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کے لیے تصوف کی مثال دینی ہوگی، دوسرے بہت سے دلائل کے ساتھ ساتھ، کیونکہ تصوف مقام شریعت سے کچھ آگے ہے اور اسماعیلیت کے بہت ہی قریب ہے، اور بہت سی اصطلاحیں ایسی ہیں کہ ان میں امامت کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے خلافت کا تصور ہے، حادی برحق کا لفظ ہے، جس طرح ابھی کہا گیا کہ انسان اگرچہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے تو یہ معنی بھی انسانی کامل کے طفیل سے مکمل ہو جاتے ہیں، ورنہ اس میں اگر ایک ناقص انسان کو لیا جائے جس کو قرآن نے موت کا درجہ دیا ہے یا جن کو سمن بکمن کہا گیا ہے، اگر ایسے انسانوں کو لے کر کہا جائے کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں تو یہ معنی کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ اشرف المخلوقات ایک مجموعی تصور ہے، اس میں انبیاء و اولیاء کی برکت ہے، ورنہ انسانیت کے اس طبقے کو لیا جائے جس کی قرآن میں سختی سے مذمت کی گئی ہے اور جن کو حیوان سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے، تو پھر یہ معنی کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ اب اس معنی میں انسانیت کے مختلف طبقات ہیں، کچھ انسان حیوانوں سے بھی گھرے ہوئے ہیں اور کچھ انسان ایسے ہیں جو فرشتوں سے بھی آگے ہیں، جیسے آدم معلمی ملائکہ تھے اور اسی طرح تمام انبیاء اور ائمہ علیہم السلام۔ اس مقالے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر انسانی کامل میں آدم علیہ السلام کے بید ڈیمونسٹریٹ ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جتنے بید تھے، مثال کے طور پر فرشتوں کا سجدہ کرنا وغیرہ، یہ سارے واقعات انسانی کامل میں رونما ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسانی کامل آدم ہے اپنے وقت کا، اور اگر ہر انسانی کامل آدم ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ انسانیت کی سطحیں کتنی مختلف ہے، کوئی سطح ملکوت پر ہے، کوئی سطح اسفل السافلین میں ہے جو حیوانیت سے بھی گری ہوئی سطح ہے، اور عجیب طریقہ ہے روحانیت کا کہ جائزہ لینے کے لیے اور سروے کرنے کے لیے، جس طرح کہا گیا کہ اگر کسی شہر کا جائزہ لینا ہے، سروے کرنا ہے، تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ زمین کے چپا چپا پر چلیں گے، پھریں گے اور دیکھیں گے، اور کوئی نقشہ بنائیں گے، زمین کا جائزہ لیں گے، اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر شہر میں کوئی ٹاور ہے یا کوئی پہاڑی ہے، اس پر چڑھ کے نظارہ کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے اور کوئی بڑا پلان ہے اور حکومت کی سطح پر ہے، تو آپ ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کے شہر کا جائزہ لیں۔ تو علم کی بھی یہی مثال ہے، جب ایک مومن انسانی کامل سے واصل ہو جاتا ہے تو گویا وہ ایک ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر جائزہ لیتا ہے۔ اب اس کے لیے آسان ہے، بجائے اس کے کہ پوری عمر گزارے اور کچھ بھی نہ پائے، بہتر یہ ہے کہ انسانی کامل میں فنا ہو جائے اور بلندی سے علم کا جائزہ لے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ انسانی کامل سے واصل ہو جانے سے اتنی آسانیاں میسر آتی ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو انسانی کامل سے واصل ہو جاتا ہے، وہ کسی شک کے بغیر انسانی کامل میں فنا ہو جاتا ہے۔ جب انسانی کامل میں فنا ہو جاتا ہے تو یقیناً انہی بیدوں کو پا لیتا ہے جو انسانی کامل کی ذات میں ہیں۔ جس طرح دنیاوی مثال میں آپ کسی تونگر امیر بڑے سیٹ سے دوستی کرتے ہیں اور یہ دوستی حقیقی معنوں میں ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی دولت آپ پر قربان کر دیتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد محبت، یگانگات اور دوستی ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرح بناتا ہے، بہت ساری دولت دے کر آپ کا فقر، فاقہ، افلاس اور ساری مجبوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس سے کہیں بڑھ کر انسان کامل جو مظہر خدا ہے اور اس میں خدائی اوصاف مرتسم ہو گئے ہیں، اور جو بھی اس کے ساتھ واصل ہو جائے گا یقیناً وہ اپنا جیسا بنائے گا۔ مولائے روم مثنوی میں کہتے ہیں کہ لوہے کا ایک ٹکڑا آگ کی بٹی میں رکھیں اور اس کو دھو کے سرخ انگارہ بنائیں، تو اب وہ آگ زبانی حال سے وہ لوہا زبانی حال سے کہہ رہا ہوگا کہ انننار انننار انننار، میں آگ ہوں میں آگ ہوں میں آگ ہوں. کیا اس میں کمی ہے اور کیا غلطی ہے؟ صحیح بات ہے کہ اب لوہا آگ میں فنا ہو گیا، آگ کا ہم صفت ہو گیا، آگ کا ہم رنگ ہو گیا، آگ کا ہم اثر ہو گیا، اور آگ جیسا ہو گیا اگرچہ اس کی انفرادیت انڈیویجولیٹی قائم ہے، لیکن لوہا آگ بن گیا. اب اس کے لیے جائز ہے کہ کہے ان النار ان النار ان النار. یہ مولائے روم کی دی ہوئی مثال ہے. اسی طرح منصور حلاج نے بھی اپنے آپ کو خدا کے رنگ رنگین پایا ہوگا، اور خدا کے رنگ کا ذکر قرآن میں ہے، صبغۃ اللہ ومن حسن من اللہ صبغۃ. ہم کو خدا نے رنگ دیا ہے، ہم کو خدا نے اپنے نور میں رنگین بنایا ہے اور نورانیت سے بھرپور بنایا ہے. تو خدا کے رنگ سے بڑھ کر اور کیا رنگ ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں کہ خدا کا کلام موقع کے مطابق ہوا کرتا ہے. عیسائی جب کوئی بچہ نیا نیا پیدا ہوتا ہے تو اس کو بپتسمہ دیتے ہیں، اس کو کسی رنگ میں رنگین کرتے ہیں. اور جب یہ ذکر آیا تو موقع کے مطابق خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اور اپنے اس راز کو ظاہر کیا کہ خدا بھی مومنین کو نور کے رنگ میں رنگ دیتا ہے. یہ نور میں اور نورانیت میں رنگ دینے کی بات ہے. جو بالکل ایک لوہے کے ٹکڑے کے آگ میں سرخ انگارہ بننے کی طرح ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا منصور حلاج بھی خدا کے نور میں رنگین ہوا ہوگا، اور اس نے محسوس کیا تب اس نے یہ نعرہ لگایا. اب منصور حلاج کا یہ واقعہ تاریخ کا اور ماضی کا حصہ بن چکا ہے. تو آپ لوگ اس کو دو طرح سے مانتے ہیں، کچھ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، کچھ اس کو ایک اعلیٰ درجے کا صوفی مانتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کسی سے براعت و بیزاری نہیں ہے، اور اس نے صحیح کہا ہوگا جو ان الحق کا نعرہ ہے، اور ان الحق کے نعرے کے معنی میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگ تو اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اس نے حق اور صداقت کا دعویٰ کیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حق چونکہ اللہ کا نام ہے تو اس نے خدا کا دعویٰ کیا تھا. صوفیوں میں ایک درجن سے زیادہ ہیں ایسے لوگ جنہوں نے یا تو اپنے آپ کو خدا کہا یا اپنے مرشد کامل کو خدا کہا. بہرحال اور ہمارا موضوع انسانی کامل ہے، اور انسانی کامل ایک بہت بڑا موضوع ہے. اس کے لیے بہت سی اصطلاحات ہیں، بہت سے تصورات اور نظریات ہیں. تاہم مختصراً ہم نے ان چار صفحات پر انسانی کامل کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس کو بھی نوٹ کر لیں، اور بعد میں سوالات کے وقفے میں ہم ڈسکس کریں گے. تو فی الوقت چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اس مقالے کے ساتھ ساتھ کچھ عرض کروں، جو بھی نقطہ ذہن میں آئے، یہ ہے کہ انسانی کامل دنیا میں ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کے دنیا میں ہمیشہ موجود ہونے کے بہت سے دلائل ہیں. ایک روشن دلیل آیاتی نور کی صورت میں ہے. آپ نے پڑھا ہے اور آپ نے سنا ہے کہ قرآن میں نور کے بارے میں ذکر آتا ہے، اور ایک مقام پر ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. دیکھیے کہ اس آیت میں نور اور اللہ کی کتاب کی باہمی وابستگی ہے، جب تک قرآن ہے تب تک نور ہے، تو اس ایک ہی آیت کے اندر نور اور قرآن کا ایک ساتھ ذکر ہونے کا کیا مقصد؟ وہ مقصد یہ ہے، یہ جو نور ہے وہ قرآن پر روشنی ڈالنے کے لیے ہے۔ اب ایسا نور کیا ہو سکتا ہے؟ اور مفسرین نے، مترجمین نے واضح کیا ہے کہ یہ نور جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ مقرر تھا اور خدا کی طرف سے آیا ہوا تھا اپنے وقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب اس کی وضاحت کے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ جب وہ نور جو قرآن کے ساتھ خدا کی طرف سے آیا ہوا تھا ایک شخصیت کی شکل میں تھا، اور وہ شخصیت آن حضرت تھے اپنے وقت میں، تو پھر آپ کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے خدائی نور ایک عظیم شخصیت کی شکل میں ہونا چاہیے۔ اور ہمارا یہ تصور کیا خوب ہے اور کتنا مستحکم ہے کہ ہم ایسا ہی مانتے ہیں۔ تقریباً اہل تصوف بھی ایسا ہی مانتے ہیں۔ کسی بھی نام سے، جتنے نام آپ کے سامنے بیان ہوئے اس مقالے میں، ان میں سے کسی نام سے یا اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں، کسی بھی نام سے تصوف، اہل تصوف اپنے مرشد کو خدا کا نور مانتے ہیں۔ لیکن یہ سوال الگ ہے کہ تصور صحیح تو ہے، لیکن وہ جس کو بطوری رہنما تسلیم کرتے ہیں یا مقرر کرتے ہیں یا مانتے ہیں، کہ آیا وہ وہی ہے جو خدا کے منشا کے مطابق ہونا چاہیے اور رسول کے منشا کے مطابق ہونا چاہیے، یا وہ کوئی اور ہے؟ یہ سوال اور یہ بحث الگ ہے۔ باقی جو نظریہ ہے یہ صحیح ہے، اور شخصیت کا جو تعین ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح سے ہے، جہاں امامیہ گرو امام کو مانتے ہیں، امام کا ہونا صحیح ہے، امامت کا نظریہ صحیح ہے، لیکن شخصیت کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ شخصیت کون سی ہے، اس کے بارے میں دیکھنا ہوگا، یہ بحث الگ ہے۔ تو بہرحال وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ دنیا میں جتنے نظریات ہیں، خواہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، سب امامت کے تصور کے سہارے سے پیدا ہوئے ہیں۔ سنا آپ نے، امامت کے تصور کے سہارے سے تمام نظریات پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ اس طرح کے امام کو مانتے ہوئے اور امام سے غلط جاتے ہوئے۔ تو اس لیے مذہب کو وجود دینے والا امام ہے کہ کوئی امام سے ہٹتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے وہاں بھی تصور امامت جیسا تصور قائم کرے۔ تو یہ بھی ایک سایہ ہے، ایک شبیہ ہے، ایک عکس ہے، ایک تصویر ہے۔ حقیقت اگر چی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک سایہ ہے۔ سوائے اس کے البتہ کہ دنیا میں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں وہ الگ تھلگ ہے، خاموش ہیں، ساکت ہیں اور ساکن ہیں، لیکن اس کے برعکس جتنے لوگ مذہب کو مانتے ہیں وہ ایک دوسرے کی نقلیں کرتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ حقیقت کو پانے کے لیے حقیقت کے نام پر سرگردان ہیں، گھومتے ہیں، اور جن کے پاس حقیقت ہے وہ آسائش سے ہیں، وہ راہ مستقیم پر ہیں۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی شخص راہ راست سے گم ہو جاتا ہے تو وہ گمان کرتا ہے کہ راہ راست پر چل رہا ہے، اس گمان کے سہارے سے وہ چلتا ہے، یا یہ کہ وہ راہ راست کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، اس کا چلنا راہ مستقیم کے تصور کے تحت ہے۔ اس لیے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ امام کے ماحول میں اور امام کی امامت کے تصور کے سہارے سے دنیا میں مذہب کے بہت سے تصورات قائم ہوئے ہیں. تو تصوف بھی ایک ایسا نظریہ ہے جو قریب ہے اور الفاظ صحیح ہیں, معنی بھی صحیح ہیں, لیکن ان کے اندر امامت کی روح نہیں ہے. یہ فرق ہے, ایک چیز کی کمی ہے. اور قرآن کے ساتھ نور کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اس صورت میں نہیں ہے کہ جو بھی اس کو پڑھیں ان پر مطلب روشن ہو جائے, وہ حکمت کے انداز میں ہے اور تاویل کی صورت میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی عادت یہ ہے کہ وہ حجاب میں سے کلام کرتا ہے, ایک مقام پر جا کر وہ حجاب کو بھی اٹھاتا ہے, لیکن جب کلام کرتا ہے وہ حجاب ہی میں کلام کرتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ قرآن اس کا کلام ہے, حجاب میں ہے. اور اس حجاب کا نام یا تو مثال کہیے اور جو محجوب ہے اس کو ممسول کہیے, یا اس حجاب کو شریعت کہیں اور اس حجاب کے اندر جو کچھ ہے اس کو باطنی شریعت کہیں, یا یوں کہ آپ حجاب کو تنزیل کہیں اور جو اس کے اندر پوشیدہ ہے اس کو تاویل کہیں. اور اسی وجہ سے خداوند عالم نے اپنی عزیز کتاب کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ساتھ نور کو بھی نازل کیا, تاکہ نور جو ہے قرآن پر روشنی ڈالے. اب جو اس نور کو لے, اس کو اپنائیں, اس کا سہارا لے اور نور قرآن پر روشنی ڈالے, تو تب قرآن کا مطلب اور حکمت سمجھ میں آئے گا. یہ ہوا انسانی کامل کا کام اور حاجی پر حق کا کام.
وقت دے دیں گے تو درمیان میں آپ ضرور اسی مضمون سے متعلق سوالات کریں. سوال عمدہ ہے اور انشاءاللہ نتیجہ خیز ہے. ایک وقت میں دو پیغمبر ہو سکتے ہیں, دونوں انسانی کامل کہلاتے ہیں, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور اسی وقت لوط بھی تھے, اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مانیے کہ خضر سے تعلیم لیتے تھے تو خضر بھی انسانی کامل تھے, موسیٰ بھی انسانی کامل تھے, اور سروری انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانی کامل تھے, اور مولا مرتضی علی بھی انسانی کامل تھے. اس میں صوفیوں کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی حکومت مرکز کے بغیر چل نہیں سکتی ہے, انسان کی شخصیت مرکز کے بغیر نہیں ہے, اسی طرح اس وقت ان انسانانی کامل کا بھی ایک مرکز ہو جاتا ہے. اور مرکز کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر کے معاملے کو زیر و غور کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بولتا ہے, ایک خاموش ہوتا ہے, یا یوں کہ ایک معلم ہوتا ہے, ایک متعلم ہوتا ہے. اور آن حضرت کے زمانے کو لیجئے, جب آن حضرت بولتے تھے تو مولا علی نہیں بولتے تھے, اور اس کے لیے دینی طور پر اصطلاح بھی مقرر ہے کہ حضرت کا نام ناطق تھا اور اساس کا ٹائٹل صامت تھا. آپ بہتر جانتے ہیں کہ ناطق بولنے والے کو کہتے ہیں اور صامت خاموش کو کہتے ہیں. اس خاموشی کا یہ معنی نہیں ہے کہ بالکل وہ دنیوی طور پر بھی بات نہیں کرتے تھے یا لوگوں کو نصیحت بھی نہیں کرتے تھے, لیکن اس میں مرکزیت کی بات ہے کہ ساری ذمہ داری آن حضرت پر عائد ہو جاتی تھی. اسی طرح دو دو امام بھی ہوئے ہیں کہ ایک امامی مستقر ہوا ہے اور دوسرا امامی مستودع. اس حالت میں بھی مصلحتاً ایک بولتا ہے اور دوسرا خاموش رہتا ہے, تاکہ اس میں وحدت ہو اور مرکزیت ہو. لہذا اس نے تصوف کے انداز میں جو کہا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے, یعنی جس کو مرکزی اہمیت حاصل ہے वो एक होता है, और परवरिश पाने वाले बहुत सारे होते हैं। अगर इंसान कामिल एक अकेले फर्द को तालीम देकर अपना जैसा बना सकता है और इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, तो फिर उसकी क्या तारीफ हो सकती है। हम तो ये मानते हैं कि वो बहुत सारों को अपने जैसा बनाता है, बहुत सारों को इंसान कामिल बनाता है, लेकिन उसके होते हुए और उसकी वहदत में एक ही माने जाते हैं, या कि जो मरकज़ है उसका शुमार होता है और उनका शुमार नहीं होता है। गो कि वह इंसान कामिल हैं, लेकिन वो इसके शागिर्द हैं, वो उसके मातात हैं, वो उसके तुफेली हैं, वो उसके बनाए हुए हैं, उसकी कापियां हैं, ओरिजिनल वही है। ताकि जो कानूनी वहदत है, यानी खुदा के एक होने का कानून है, उसके मुताबिकत हो। जहां खुदा एक है तो उसकी बादशाही में भी इसका नमूना होना चाहिए। और अनबिया अलैहिम सलाम को लीजिए कि 1,24,000 पैगंबर हैं और उनका सरदार रसूल जो हैं वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। सब अनबिया अलैहिम सलाम आन हज़रत में जा मिलते हैं, और उन सब को नफ्स वाहिदा कहा जाता है कुरान की ज़बान में। अगर इंसानी कमील या इमाम हज़ारों को या लाखों को अपना जैसा बनाता है, तो ये उसके साये हैं, उसके तुफेली हैं और उसकी कॉपियां हैं। लिहाजा इसमें वादत हैं और ये सब उसमें फना शुदा हैं, फना हो चुके हैं। लिहाजा दो चार नहीं कहलाएंगे, एक कहा जाएगा और खुदा की वादत के कानून के मुताबिक। और इसके अलावा खुदा की आदत ये भी है कि हमेशा चीज़ों को फैलाता भी है और उनको एक भी कर लेता है। वल्लाहु यबसुतु व यक़बिदु, वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु। खुदा समेटता भी है, चीज़ों को फैलाता भी है। और मेरे ख्याल में आपके इस उम्दा सवाल का यही जवाब होना चाहिए। और कोई दूसरा सवाल? सवाल उम्दा है और इंशाल्लाह नतीजा खेज है। ये कि माजी में जिनको खिलाफत मिली थी वो दो किस्म के लोग थे, जाहिर और बातिन दोनों हालतों में अनबिया अलैहिस्सलाम थे। क्योंकि ये बात जिस ज़माने में हुई वो नुज़ूल कुरान का ज़माना है, तो फिर नुज़ूल कुरान के ज़माने का माजी जो है वो आदम से लेकर आन हज़रत तक का वक्त है। और ये जो इरशाद हुआ कि माजी में जिनको खिलाफत मिली थी उनकी तरह, तो उसमें दो किस्म के लोग थे। एक तो अनबिया अलैहिस्सलाम थे जो ज़ाहिरन व बातिनन दोनों हालतों में खलीफा थे, दूसरे मोमिनीन थे, वो अलबत्ता और यकीनन बातिन में खलीफा थे, ज़ाहिर में खलीफा नहीं थे। कि वो अपने अपने पैगंबरों में फना शुदा थे और वो अपने अपने आलमी शख्सी में खलीफा थे, खुदा ने उनको खिलाफत दी थी। चुनांचे अब नुज़ूल कुरान के बाद जिनसे वादा फरमाया जाता है वो आइम्मा भी हैं और मोमिनीन भी हैं, तो फिर ये भी दो तरह से होंगे। आइम्मा जो होंगे वो ज़ाहिरन और बातिनन खलीफा होंगे अगले ज़माने के अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह, और जो मोमिनीन होंगे अगले ज़माने के मोमिनीन ही की तरह सिर्फ बातिन में, इमामों में फना होकर बातिन में खलीफा होंगे। तो इसका मुकम्मल और सही जवाब यही है। और दुनियाई ज़ाहिर के खिलाफत से बातिन के खिलाफत बहुत उस्तवार हैं और बहुत ही पायदार भी हैं, इसलिए हमें बातिन पर यकीन रखना होगा। ये आपके सवाल का एक मुकम्मल जवाब है जी। यहाँ कुरानी इलाज के हवाले से एक सवाल सामने आया है, अलबत्ता बहुत ही मुनासिब और बेहतर है कि इस चार्ट में, डायग्राम में कौन सा सफ़ा है। 142 صفحہ پر جو ڈائیگرام ہے اس کے حوالے سے سوال سامنے آیا ہے کہ اس میں بھی انسانی کامل کو قلبی کائنات کہا گیا ہے، اور شاید آپ نے خیال کیا ہوگا جب یہ مقالہ پڑھا جاتا تھا تو ایک مقام پر کہا گیا، بلکہ شروع میں، کہ انسانی کامل اس عالم کا قلب ہے، یعنی دل ہے. وہ اس طرح سے ہے، وہ اس طرح سے کہا گیا ہے کہ نگاہی حقیقت سے دیکھا جائے تو موجودات، اجزائے عالم، انسان سب مل ملا کر ایک شخص کی طرح ہیں. آپ شخص کا کوئی دل ہونا چاہیے، تو وہ دل اس شخص عالم کا دل جو ہے وہ انسانی کامل ہے. یعنی وہ بالکل اسی طرح اس ڈائیگرام میں ہے کہ انسانی کامل جو ہے وہ کائنات کا قلب ہے. وہ دیکھیے سورہ نور کے اندر جو آیہ نور ہے اس کو دیکھیے، اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کے مشکات فیہا مصباح. خدا بذات خود کائنات کی بلندی و پستی کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے کہ جس میں ایک چراغ روشن ہو. دیکھا آپ نے کائنات کے کسی حصے میں جان نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، روح نہیں ہے، روانی نہیں ہے، قوت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، حرکت نہیں ہے. ایک مرکز ہے، وہ اللہ کا نور ہے. اسی اللہ کے نور سے ساری کائنات کو قوت جاتی ہے. تو پہلے پہل آپ اس چراغ ہدایت کو قلبی کائنات مانیں، اور بعد میں دیکھیں گے کہ یہ چراغ کیا ہے. انسان کے جسم میں بھی دیکھا جائے تو زندگی کا سرچشمہ جو ہے وہ دل ہے، یہی سے خون پھیل جاتا ہے، اور جو خون بیمار ہو جاتا ہے وہ علاج کے لیے واپس دل میں جاتا ہے، پھر اس کا علاج ہو کر دوبارہ پھیل جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے. بس جس نور کا میں اب ذکر کر رہا تھا وہ نور امام ہے. امام کیوں کر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اسی آیت کے اندر نور علی نور، شرعی طور پر آپ سوچیں اور صورتحال کو بھی سامنے رکھیں کہ خدا کی ذات میں کوئی ایسا واقعہ تو ناممکن نہیں ہے کہ ایک خدا ہو پھر دوسرا خدا ہو، یا یہ کہ اس امامت کے تصور سے ہٹ کر خدا کی ذات میں دوئی ہو اور وہ دوئی آپس سے مل جائے. نہیں، جو آیت ہے وہ امام کی شان میں ہے، اور اس کا پتہ یوں چلتا ہے کہ نور علی نور، ایک شخصیت کے بعد دوسری شخصیت، ایک امام کے بعد دوسرا امام، یہ بات یہاں صادق آتی ہے امامت میں. سو وہ نور جو قلبی کائنات ہے، امام ہے، تو پھر اس ڈائیگرام کے مطابق امام کو قلبی کائنات کہنا بالکل صحیح ہے. اب رہا سوال کا دوسرا حصہ کہ عروج و نزول کی بات، کہ امام کی ذات میں عالم امر ہے، عالم خلق ہے، تو عالم امر سے کوئی چیز نازل ہو جاتی ہے عالم خلق میں، اور عالم خلق سے کوئی چیز صعود کر جاتی ہے، عروج کر جاتی ہے عالم امر میں. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہم کبھی عبادت میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دماغ کی سطح کو بلند کرے، اور کبھی اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ بلندی سے کوئی چیز ذہن میں آتی ہے، روحانیت سے کوئی چیز ذہن میں آتی ہے. جب روحانیت سے کوئی چیز ذہن میں آتی ہے تو یہ نزول ہے. جب ہم عبادت کی کوشش کر کے اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں تو یہ عروج ہے. عروج اور نزول ہمیشہ اور ہر وقت جاری ہے. اس عالم شخصی کے اندر، اس ذاتی دنیا کے اندر، تو اس لیے البتہ عروج و نزول کی یہ بات صحیح ہے. جیسے ایک بہت بڑی مثال اور روشن مثال یہ ہے کہ آن حضرت معراج کو گئے روحانی طور پر اور معراج سے زندگی ہی میں جو ہے وہ واپس آئے. تو یہ مجموعی طور پر عروج اور نزول ہو گیا, حضور کا معراج میں جانا عروج اور حضور کا واپس دنیا میں آنا نزول. لیکن اس کے علاوہ جب بھی کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہو تو حضور معراج کا تصور کرتے تھے اور وہاں سے کوئی منطقی نتیجہ کوئی استنباط اخذ کر کے پھر دنیا میں آتے تھے اور ہمیشہ. تو کل شاید ایک مجلس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگرچہ حضور آن حضرت معراج سے زمین پر آئے تھے لیکن آپ کے تصورات, آپ کے خیالات, آپ کے افکار ہمیشہ معراج کی طرف, آپ کی توجہ ہمیشہ معراج کی طرف جاتی تھی.